بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری کلام جدید میں فصل ہشتم میں تھی اور عنوان اس کا عقل و وحی ہے. مقدماتی بحث میں اصطلاح شناسی پچھلے جلسے میں عرض ہو گئی تھی. آج سے عقل و وحی کے درمیان کیا ارتباط ہے, اس میں جو مختلف نظریے ہیں ان کی طرف اشارہ کریں گے. پہلا نظریہ جو اس مورد میں موجود ہے وہ یہ کہ وہ یہ گروہ عقل کو محور قرار دیتے ہیں, یعنی عقل گرائی کے قائل ہیں. یعنی پہلا مبنی کیا ہے؟ عقل گرائی.
کون سا گروہ؟
یہ جو عقل کو وحی پر مقدم مانتا ہے اور عقل ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, اس کو عقل گرا کہتے ہیں. عقل گرائی پھر تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک عقل گرائے افراطی یا حد اکثری, عقل گرائی حد اکثری. دوسری ہے عقل گرائی انتقادی, انتقاد رد کرنا کے معنی میں, جو انتقاد اعتراض میں, انتقادی. اور تیسرا مبنا ہے عقل گرائی اعتدالی. عقل گرائے حد اکثری یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ فقط اس قضیے کو ہم عقلاً قبول کر سکتے ہیں کہ جس کا صدق تمام عقلاء کے نزدیک تمام زمانے اور تمام مکان کے اندر اس بات ہو جائے, جس کا صدق تمام عقلاء کے لیے ثابت ہو جائے اور تمام زمانوں میں ثابت ہو اور تمام امکنہ میں ثابت ہو, وہ قضیہ عقلاً قابل قبول ہے, ہم اسی کو قبول کریں گے. یعنی خلاصہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک اعتقاد وہ سچا ہے کہ جس کو تمام عقلاء عالم قبول کر لیں, قانع ہو جائیں اس اعتقاد کے آگے. مثال ہی لے کر آتے ہیں, مثلا اصل میں نظریہ انہوں نے دین کے مقابل بنایا ہے. تو مثلا وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے ہم قائل ہیں اس کو تمام عقلاء عالم قبول کر, ایک قانون دے دیا ہے اس میں. اب جو بھی اس قانون کے تحت آ گیا وہ قابل قبول ہے, ہم کریں گے اس کو قبول. ان کے نزدیک معیار کیا ہے؟ آپ ایسے عقیدے کے قائل ہوں کہ جس کو تمام عالم کیا ہے قبول کرے, قانع ہو اس کے صدق سے, وہ قابل قبول ہوگا. وائلہ ہم اس کے علاوہ کسی بھی ایسے عقیدے کو کہ جس کے اندر اختلاف موجود ہو اس کو قبول نہیں کریں گے. بس یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے عقیدے میں یہ ایمان رکھتا ہو کہ میرا یہ اعتقاد ہے اور میں ملتزم ہوں اس کا, تو کہتے ہیں اس کا یہ ایمان رکھنا کافی نہیں ہے, یہ باور اور یہ یقین رکھنا کافی نہیں ہے, بلکہ تمام عقلاء اگر قبول کریں گے, قانع ہوں گے اس اعتقاد کے آگے, تب جا کر ہاں یہ قابل قبول بنے گا. ये अकल गिराई, ये हद अक्सरी, ये कहां से वजूद में आई है? साहिब किताब इसमें इशारा करते हैं इसके गर्ब की, यूरोप की तारीख को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं तारीखदान। एक दौरान बास्तान, असर बास्तान, यानी बास्तान कहते हैं कदीम को, यानी एक कदीम जमाने के एतबार से उसको देखते हैं। दूसरी किस्म जो है वो कुरून वस्ता की है, और तीसरी असर जदीद की है। और असर जदीद में फिर तकरीबन तीन किस्में करते हैं, एक रोनसांस यानी नौजाई, यानी नई चीज सामने आई है, नया एक चीज मबना निकाला है इन्होंने, एक रेफरा मासियून यानी इस्लाह तलबी, और रोशन गरी। ये तीन असर जदीद को फिर इन तीन हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया। अठारहवीं सदी ईसवी मसीही को क्या असर जदीद या रोशन फिक्री का नाम दिया गया है, कि यानी ये रोशन गरी का जमाना था। और इस रोशन गरी वाले जमाने की खसूसियत क्या थी? इस जमाने में रहने वाले मुतफक्किरों का यह कहना था कि हमने अकल को क्या किया है, कैद व खुराफात की कैद से जुदाई यानी रिहाई दिलाई है इसको, क्योंकि खुराफात से, क्योंकि कदीम उल अयाम के अंदर कलीसा हाकिम था जामे के ऊपर गर्ब में, यानी आप यूं कह लें कि एक रूहानी हुकूमत थी। इस तरह के मतलब आप ले लेंगे, मिसाल लेने के लिए वाइला तशबी ताम नहीं है, समझाने के लिए, जेन करीब करने के लिए, मतलब जैसे देख लें कि इस वक्त यहाँ ईरान के अंदर क्या है, रूहानियत हाकिम है, उलमा की हुकूमत है, और ये इदारा कर रहे हैं जामे को। कदीम उल अय्याम में गर्ब के अंदर कलीसा हाकिम था इसी तरीके से, यानी उनके जो उलमा थे वो हाकिम थे, वो फैसला करते थे तमाम चीज़ों के बारे में, उन्हीं के नज़रियात हाकिम थे, जिस नज़रिए के वो कायल थे उसी नज़रिए को माना जाता था। अगर कलीसा के मुकाबले में कोई साइंसदान आकर नज़रिया दे देता था तो उसको सजा मिलती थी, हत्ता बाज बंदों को जिंदा जलाया गया है, बाज बंदों को फांसी दी गई है मसलन। क्यों? इस वजह से कि इसने कलीसा के मुकाबले में नजरिया दिया है। तो अब चूंकि कलीसा के नजरिए मुकद्दस शुमार होते थे, दीन से इर्तिबात पैदा कर रहे थे वो कलीसा वाले, और इधर से साइंसदान जो थे ये देखते थे कि ये जो कलीसा नजरिया दे रहा है ये तो इल्म के साथ साजगार ही नहीं है, अकल के साथ साजगार नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लावा पकता गया, क्योंकि ये सजाएं देते थे, दबा देते थे, वो नजर नहीं दे पाते थे अपना, एकदम ये लावा फटा और कलीसा की हुकूमत को खत्म कर दिया। तो दौरे रोसांस में जो कुरून वस्ता के अंदर असल ये इत्तेफाक हुआ, क्योंकि ये दीन के मारे हुए थे, क्योंकि कलीसा दीन के नाम पे हुकूमत कर रहा था, दीन के नाम पे नजरिया के राज कर रहा था, तो ये साइंसदान तंग थे उनके नजरियात से, और उन्होंने भी उसको दीन समझा हुआ था। तो जैसे ही ये लावा फटा और उन्होंने कलीसा की हुकूमत को खत्म किया, तो इन्होंने आगर क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि हम इल्म अकल की बात मानेंगे, दीन की बात नहीं मानेंगे। वहां से ये मसलन एक सेकुलरिज्म का तबका नजरिया है कि दीन क्या है सियासत से जुदा है, वो यहीं से निकला है, बुनियाद व जड़ उस नजरिए की ये वाकया है। फिर ये बाद में सरायत कर गया कहाँ, मुसलमानों के अंदर, और मुसलमान में भी सेकुलर तबका पैदा हुआ, और फिर ये नारा लगा कि दीन और सियासत का आपस में कोई इर्तेबात नहीं है, दीन सियासत से जुदा है। भारत ये इस आसरे रोशनगरी के अंदर मुफक्किरीन ने ये नारा लगाया कि हमने अकल को खुराफात से क्या कर दिया, रिहाई दिला दी, क्योंकि वो दीन को खुराफात समझते थे, और जब उन्होंने कलीसा की हुकूमत खत्म कर दी तो ये कहा कि अकल को हमने जुदाई रिहाई जो है वो अता कर दी है। मसलन एक मुफक्किर यूं अपनी इबारत एक लेकर आता है कि यही अज़ज़ियानबार तरीन खुराफाती के आदमी रा अज़ पिशरफ व तआली बाज़दाश्ते दीन व दीनदारी अस्त, यानी एक खुराफाते मुहिम खुराफी बा मतलब या वो उनसुर के जिसने इंसान को रोका हुआ था पिशरफ से, वो दीन और दीनदारी थी, हमने उससे भी निजात दिला दी, यानी अब इसके बाद दीन और दीनदारी का कोई माना। और रोशन गरी की जो असली खसूसियत थी वो यही थी कि उन्होंने अपने फिक्र की जीर बिना यानी बुनियाद क्या बनाई हुई थी, दलील गिराई बनाई हुई थी, यानी हम हर वो बात मानेंगे कि जिसके ऊपर शवाहिद व अदिल्लाए काफी मौजूद होंगे, अगर शवाहिद नाकिस मौजूद हुए, अदिल्लाए नाकिसा किसी मतलब के ऊपर मौजूद हुई तो कबूल नहीं करेंगे हम। बस एक जो मुफक्किर और मशहूर रियाजीदान था उस जमाने में, कैलिफोर्ड, ये इस तरीके से कहता है, हमें हमेशे हमें जा व बराए हमें कस, यानी हमेशा तमाम जगह पर और हर एक के लिए क्या है, इतेकाद बे हर चीजी बर मबनय अदिल्लाए ना काफी कारी ना दुरुस्त अस्त, यानी इन सब के लिए क्या है, हर चीज का एतकाद, हर उस चीज का एतकाद रखना कि जिस पर दलील ना काफी हो, ये एतकाद रखना ना दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है। ये जब मेयार देते थे तो फिर आप दीन के मुकाबले में जब आते थे वो ये कहते, दीन के जो एतकादात हैं वो अदिल्लाए काफी व शवाहिद काफी नहीं रखते। बस इस मबने को तासीस करने के बाद दीन की तरफ आते हैं और फिर दीन को इस तरीके से आकर खत्म करते हैं। कैलिफोर्ड एक मिसाल देता है अपने मतलब को तब्यीन करने के लिए, वो ये कि एक कश्ती का मालिक है, वो देख रहा है कि मेरी कश्ती पुरानी हो चुकी है, मेरी कश्ती जो है बहुत फुसूरदा हालत के अंदर है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, मुसाफिरों को सवार करके उसको उनको अपनी मंजिल पे पहुंचा रहा है, और सही सालिम मुसाफिर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक दिन आता है कि ये कश्ती वसत दरिया के अंदर जाती है और टूट जाती है और मुसाफिर गर्क हो जाते हैं। अब कहते हैं कि यहां पर असली कसूरवार हमारे नजदीक कौन है, कश्ती का मालिक है। क्यों? इस वजह से कि वो इब्तिदा से जानता था कि मेरी कश्ती पुरानी हो चुकी है, खस्ता हालत में चली गई है, इसको मरम्मत करवाना चाहिए, लेकिन चूंकि उसने शवाहिद नाकाफी के जरिए ये बावर किया हुआ था, ये ईमान रखा हुआ था उसने, یہ اعتقاد بنا لیا تھا کہ یہ کشتی مسافروں کو منزل مقصود پر پہنچا دے گی. چونکہ یہ پرانی ایک سال سے پرانی ہو چکی ہے, ایک سال سے مسافروں کو اپنے منزل مقصود تر پہنچا رہی ہے, تو کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, ایک سال سے پہنچا رہی ہے, پہنچاتی رہے. وہ شواہد ناکافی کو اکٹھا کر کے اعتقاد رکھ لیتا ہے کہ کشتی میری جو ہے ابھی تک توان رکھتی ہے کہ مسافروں کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے. لیکن ایک دن آیا کہ وہ باور اس کا ٹوٹ گیا اور وہ کشتی ڈوب گئی. آپ کہتے ہیں مالک اس کا مقصر, اصلی کشتی کا مالک ہے, کیوں شواہد ناکافی کے ذریعے اعتقاد رکھا ہوا تھا اس نے. اب اس مثال سے یہ دین کی طرف آتا ہے, وہ دین کی طرف آ کر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ دین کے اندر جو آپ اعتقادات رکھتے ہیں ان کا بھی کیا ہے, ایمان و اعتقاد کیا ہے, اسی کشتی کے مالک کی طرح ہے. یعنی شواہد ناکافی اکٹھے کیے ہوئے اپنے اعتقادات کے اوپر, اور اس اعتقاد کا کیا ہے, انہوں نے وہ ایمان رکھا ہوا ہے ان کے اوپر, معتقد ہو چکے ہیں ان اعتقادات کے, اور یہ کافی نہیں ہے. یعنی یہ کل نظریہ تھا, عقل عقل گرائی حد اکثری, یعنی تمام زمانے میں, تمام مقامات میں, تمام لوگوں کے لیے اور ہمیشہ قانع کنندہ ہونا چاہیے وہ اعتقاد, تب قبول کریں گے. اگر وہ قانع کنندہ نہ ہوا کسی کے چند لوگوں کے لیے, یا تمام مکانوں میں نہ ہوا, یا بعض زمانوں میں نہ ہوا, ہم اس کو قبول.
دین پر اعتقاد کس زمانے میں یعنی کم تھا, یعنی لوگوں میں اس طرح اس نے کہا ہے کہ جب اگر سب پہ ہو تو ہم قبول کریں گے والے نہیں کریں گے, تو کوئی ایسا مرحلہ دین پہ بھی آیا کہ لوگوں کا اعتقاد اس پہ بہت کم ہو اور یا بالکل نہ ہو؟
ان کا اعتقاد یہی تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اعتقادات ہیں مسلمانوں کے یا مثلا دینداروں کے, ادلہ ناکافی ہیں ان کی. یعنی ایک مثلا آپ مثال لے لیں, یہ قاعدہ جب اس نے بنا لیا, اب مسیحیت کو کون مانتا ہے؟ غرب مانتے ہیں, شرق نہیں مانتا. اسلام کو شرق مانتا ہے, غرب نہیں مانتا. اور اسی طریقے سے خود مسلمانوں کے اندر عقیدہ کیا ہے, ایک عقیدے کے آپ قائل ہیں, اس عقیدے کے مطابق کیا ہے, ہر وہ عقیدہ اس نظریے کے مطابق, ہر وہ عقیدہ کے جس کو آپ تمام عالم کو نہیں سمجھا پاتے, تو وہ عقیدہ قابل اعتقاد نہیں ہے. یہ ایک انہوں نے نظریہ دیا ہے, اگرچہ کام نہیں ہے, یعنی خود نظریہ درست ہے, لیکن یہ کہنا کہ دین میں یہ خصوصیت نہیں ہے, یہ کہنا غلط ہے. حد اکثری کے اوپر ایک تو اشکال بیان کر دوں تاکہ اگلی باس کے اندر وارد ہوں, پھر کیونکہ صاحب کتاب نے ان کی طرف حد عقل گرائی حد اکثری, صاحب کتاب نے ان بعض یعنی اشکالات کی طرف اشارہ نہیں کیا, اصل نظریے کو تبیین کر کے آگے چلیں گے, لیکن بحث تھوڑی سی تمام ہو جائے ہم ایک دو اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلا اشکال کہتے ہیں خود اس قضیے کے اوپر آتا ہے, یعنی تم نے کیا قضیہ بنایا ہے, تم نے یہ قضیہ بنایا ہے کہ ہم فقط اس قضیے کو قبول کریں گے کہ جس کا صدق تمام اوغلا کے لیے, تمام زمان اور مکان کے اندر قابل اس بات ہو, اس کو ہم قبول کریں گے. کہتے ہیں یہ قضیہ جو ابھی آپ نے بنایا ہے, اس قضیے کا صدق آیا تمام اوغلا کے لیے ثابت ہے؟ قضیہ ہے نا, قضیہ صادق اور کاذب سے متصف ہوتا ہے. آپ نے یہ قضیہ بنا دیا کہ ہر وہ قضیہ کے جو تمام اوغلا کے لیے اور تمام زمانے اور مکان کے اندر جو ہے وہ اس کا صدق قابل اثبات ہو تو اس کو قبول کریں گے. یہ خود قضیہ آیا تمام اوغلا کے لیے قابل پذیرش ہے تمام زمانے اور تمام مکان کے اندر یا نہیں ہے؟ نہیں ہے آپ کے نظریے کے مطابق؟ نہیں ہے. کوئی قبول کرے گا کوئی قبول نہیں کرے گا. پس آپ کا جب اصل قضیہ ہی درست نہیں ہے تو نظریہ کیسے درست ہو سکتا؟ یعنی آپ کا یہ جو نظریہ ہے یہ کیا ہے؟ خود ستید ہے, خود ستیز ہے, یعنی خود اپنے اندر تناقض رکھتا ہے. جیسا کہ مثلا ایک دفعہ میں نے اشارہ کیا تھا یہ جو تجربے کے قائل ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو مانیں گے جو تجربے کے ذریعے ہو, تو وہاں پہ اشکال کیا کیا تھا؟ آپ نے جو یہ نظریہ رکھا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز ہر اس چیز کو مانیں گے کہ جو تجربے کے ذریعے ہو, اس کو تجربہ آپ نے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں کوئی عقیدہ نہیں رکھوں گا جب تک تجربے میں نہ آئے, تو تم نے یہ جو عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ میں ہر اس چیز کو مانوں کہ تجربے کے اندر آئے, اس کو کس نے تجربہ کیا؟ آپ نے کیا ہے تجربہ اس کو؟ آپ کو مبنی ہوئی باطل ہو جائے گا. یہ بھی اسی طریقے سے تم کہتے ہو ہر وہ عقیدہ کہ جو تمام اوغلا کے لیے قابل پذیرش ہو تمام زمانے اور تمام مکان کے اندر وہ میں قبول کروں گا, تو خود یہ جو عقیدہ ہے اس کو تمام اوغلا نے مان لیا ہے, تو خود ستیز ہو جائے گا. یہ ایک اعتراض اس کے اوپر یہ ہے. دوسری مشکل وہ یہ ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ دنیا میں کوئی ایسا قضیہ بتا سکتے ہیں کہ جس پہ تمام اوغلا متفق ہوئے ہیں؟ حتی ابدہ البدیہیات قضایا, کہ جس کے اندر بدیہی ہونے میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمیں ایک زمانہ ملتا ہے جس کے اندر آپ کو ان بداہت ابدہ البدیہیات قضایا کے اندر بھی کیا ہے, شک کرنے والے لوگ مل جائیں گے. مثلا میں مثال, آپ ہمارے غرب زمین کے ہمارے شرق زمین کے اندر بھی یعنی علماء اسلام کے اندر بھی یہ مثال موجود ہے اور علماء غرب کے اندر بھی یہ مثال موجود ہے. مثلا تناقض ابدہ البدیہیات میں سے ہے, اصلا اس سے بدیہی ترین کوئی قضیہ نہیں ہو سکتا. اصل تناقض اصل ابدہ البدیہیات, تناقض یعنی یہ کہ یہ کتاب ہو بھی اور نہ بھی ہو, ہو سکتا ہے. حتیٰ آپ چھوٹے سے بچے کو بھی کہو کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو وہ بھی ہنسے گا. یعنی اتنا بدیہی ہے کہ ایک بچہ کے جس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے اگر اس کو بھی کہو گے تو وہ نہیں ماننے گا. یعنی اتنا بدیہی ہے. لیکن آپ کو علماء اسلام کے اندر ایک ایسا نظریہ ملے گا کہ جو حال کے قائل ہیں, یعنی تناقض کے قائل نہیں تھے. کہ تناقض کے درمیان کیا ہے, یعنی وجود و عدم کے درمیان جو آپ تناقض کے قائل ہیں, یہ تناقض موجود نہیں ہے وجود و عدم کے درمیان, بلکہ ان کے درمیان ایک حال موجود ہے, یعنی ایک اور چیز موجود ہے کہ جو آ کر وجود و عدم کے درمیان تناقض کو ختم کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے غربی زمین کے اندر بھی اصل تناقض کے بعض منکر رہے ہیں. بس آپ کو کوئی ایسا قضیہ نہیں ملے گا جو اول انسان سے لے کر آخر انسان تک بغیر شک کے جو ہے وہ مل جائے. ممکن ہے ابدل بدیہیات کے اندر سے ہے, سب کو قبول کرنا چاہیے, لیکن شبہ اس کو پیش آ جاتا ہے وہ اس بدی کا انکار کر دیتا ہے. تو اب اس کا بدی کا انکار کر دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدی ہی نہیں ہے. اس کو شبہ آیا ہے, اس نے انکار کر دیا, ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اس قضیے کا کیا قصور ہے؟ یا مثلا جیسے مثال لے لیں اس کی, خدا شناسی فطری ہے. اب آپ کہتے ہو اگر فطری ہے تو دوسرے لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو کیا کا مثال دی تھی؟ فطرت آلودہ ہے ان کی, تو ان کی فطرت آلودہ ہوئی ہے, ان کی مشکل ہے, نہ یہ کہ پھر آ کر خدا شناسی کے اوپر اعتراض کریں گے فطری نہیں ہے. فطرت کا آلودہ ہو جانا خدا شناسی کو غیر فطری نہیں بناتا. اس طریقے سے بدیہی ترین قضایا جو ہیں وہ اپنی بداحت پر باقی رہیں گے. اس کا ملاق یہ تھوڑا ہے کہ مثلا سب مانیں گے تو ہم مانیں گے, اگر نہیں مانتے تو ہم نہیں مانیں گے. ممکن ہے ان کو شبہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اس طریقے سے نہ ہو, وہ ابد البدیہیات میں سے جیسے اصل تناقض ہونے کی مثال ہے. بس آپ کا یہ نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. آخری اشکال اس کے اوپر یہ ہے, یہ اشکالات جو ہے وہ کتاب کے اندر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ کتاب بات کو تمام کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تیسرا نظریہ, تیسرا اشکال یہ ان کے اوپر وارد ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تمام زمانے اور تمام مکان کے اندر وہ نظریہ کیا ہو, قابل قبول ہو تمام اغلا کے لیے. ابھی تو زمانہ ختم ہی نہیں ہوا, پھر قیامت تک انتظار کرنا چاہیے ہمیں. جب قیامت آ جائے پھر ہم تحقیق کریں کہ کون سا قضیہ ایسا تھا کہ جس جو تمام زمانوں کے اندر کیا ہے قابل پذیرش رہا ہے, اس کو ہم قبول کریں, جس کو نہیں مانا اس کو ہم چھوڑ دیں. پھر قیامت تک کے لیے وہ غذا نہ رکھیں, بیٹھ جائیں آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, اور یہ ممکن نہیں. بس یہ نظریہ حد اکثری والا, حد اکثری والا نظریہ درست نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا نظریہ جو آتا ہے وہ عقل گرائی انتقادی ہے. عقل گرائی انتقادی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اعتقادات دینی کے جو نظامات ہیں, یہ جو نظام اعتقادات دینیہ ہیں, ان کو ہم اگر عقلاً مورد نقد قرار دے سکتے ہیں تو قبول کریں گے. یعنی اس بات کی طرف نہیں جا رہے, حد اکثری میں اس بات کی طرف تھا, لیکن انتقادی کے اندر اس بات نہیں ہے بلکہ انتقاد کی طرف ہے. یعنی اگر ہم اعتقادات دینیہ کو عقلاً مورد نقد قرار دے سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو قبول کریں گے. اگر وہ انتقاد پذیر نہ ہو, اس پر انتقاد نہ کر سکتے ہوں, تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ نظریہ کیوں اس حد انتقادی کا قائل ہوا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جو حد اکثری تھا اس کے اندر ایک قید کیا تھی کہ تمام اقلاع کے لیے قابل پذیرش ہو. کہتے ہیں کہ یہ اصلاً ہو نہیں سکتا. جب ہو نہیں سکتا تو یہ نظریہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس ایسا نظریہ بنائیں کہ جو ہو سکتا ہے. اس میں یہی ہے کہ ہم جو اعتقادات مورد نقد قرار پائیں ہم ان کو قبول کریں گے, یعنی نقد و بررسی کریں گے اور پھر ان کو قبول کر لیں گے. یہ اصل نظریہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اب اس کے اوپر بھی اعتراض وارد ہوں, ان کو چھوڑتے ہیں. اور تیسرا نظریہ جو آتا ہے وہ عقل گرائی اعتدالی ہے, کہ جس کے ہم لوگ قائل ہیں. عقل گرائی اعتدالی جس کو قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ عقل گرائی بھی ہے اور وہ اعتدالی ہے. یعنی جہاں عقل کا میدان ہے وہاں عقل سے استفادہ کریں گے, جہاں عقل کا میدان نہیں ہے وہاں کسی اور راستے سے استفادہ کریں گے. یہ تھوڑا ہے کہ مثلا جو چیزیں فرا عقل ہیں, عقل سے بالاتر ہیں, عقل کے محدودے سے خارج ہیں, اس میں بھی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دینا ممکن نہیں ہے. لہذا اسی وجہ سے یہ عقل گرائی اعتدالی والے یہی کہتے ہیں کہ عقل کا جہاں میدان ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے. خود قرآن نے اس کی طرف دعوت دی ہے تعقل کی, خود روایت ہمارے آئمہ اور باقی بزرگان نے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے, تاکید کی ہے اس بات کی طرف. بس کہتے ہیں کہ یہ جو حد اکثری والوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیشہ ہمیں جا و برائے ہمیں کس اعتقاد بے ہر چیزی بر مبنائے ادلہ نا کافی کار نا درستی است, یعنی اگر ادلہ نا کافی کے ذریعے کے اعتقاد رکھ لیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ مبنا قابل قبول ہے, صد در صد ہم قبول کرتے ہیں, آپ سے اس کے اندر کوئی مناقشہ ہمیں نہیں ہے. لیکن مناقشہ ہمارا, اشکال ہمارا, اعتراض ہمارا اس بات پر ہے کہ جب آپ آ کر کہتے ہیں کہ دین میں یہ خصوصیت نہیں ہے, نہ ہم اس بات کو نہیں مانتے دین میں یہ خصوصیت ہے, یعنی دین کے اعتقادات ادلہ کافی شواہد کافی رکھتے ہیں, اور اگر وہ شواہد و ادلہ قبول کر لے تو سب کے لیے وہ قابل پذیرش بھی ہے. یہ عقل گرائی اعتدالی کا خلاصہ اس طریقے سے بیان کیا. اس کے بعد دوسرا مبنا جو عقل وحی کے درمیان موجود ہے وہ ہے ایمان گرائی. ایمان گرائی کے اندر کیا ہے؟ ایمان گرائی میں یہ مفکران کہتے ہیں کہ اصلاً اعتقادات دینیہ کہ جو ہم معتقد ہیں عقل و برہان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان مہم ہے، عقل و فہم اس کے اندر مہم نہیں ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے علم و تعقل کی ضرورت نہیں ہے. مثلا یوں تعبیریں لے کر آئے ہیں، در پہ آن نہ باش کہ بے فہمی، اس بات کے پیچھے نہ جاؤ کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، یعنی دلیل کے پیچھے نہ جاؤ تاکہ سمجھو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ دلیل دیکھو، دلیل کافی ہے تو سمجھو پھر اس کو، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ سمجھ جاؤ تا ایمان آوری، یعنی اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ پہلے سمجھوں پھر کیا کروں ایمان لے کر آؤں، نہ یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو، بلکہ ایمان بھی آر تابے فہمی، پہلے ایمان لے کر آؤ پھر سمجھو جا کر. مثلا مسیحیت کیا ہے؟ چونکہ یہ مشکل تھی ان کے اندر، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ اسی لیے الٹے سیدھے نظریے جو نکلتے رہے ہیں، کیونکہ یہ خود تحریف شدہ مسیحیت کے قائل تھے، یہودیت کے قائل تھے، اور یہ پھر اعتقادات تھے، دیندار تھے اور دینداری کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اپنی دینداری اور دین کی توجیہ کرنے کے لیے پھر وہ مختلف نظریے سامنے آئے ہیں. اس میں وجہ یہ تثلیث کو دیکھتے تھے، تین خداؤں کے قائل تھے تثلیث کے. اب یہ عقل سے اس بات تو نہیں ہو سکتا، جب یہ عقل سے اس بات نہیں ہو سکتا تو دینداری بھی تو نہیں چھوڑنی ہم نے، پھر کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے عقل کو چھوڑو، یہ عقل کا میدان نہیں ہے، یہ کس کا میدان ہے؟ ایمان کا. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ عقل کا میدان نہیں ہے بلکہ عشق کا میدان ہے، جہاں عشق کا میدان ہو وہاں عقل کام نہیں کرتی، عقل کا میدان نہیں ہوتا. مثلا یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو انسان اعتقادات میں دلیل کے پیچھے ہوتا ہے وہ اس عاشق کی مانند ہے کہ جو اپنے عشق کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی تائید کا محتاج ہے، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ میں عاشق ہوں یا نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جو اعتقادات دینیہ کے اوپر دلیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ اسی کی طرح ہیں، تو چونکہ میدان نہیں ہے عقل کا تو لہذا ایمان پہلے لے کر آؤ پھر اس کے بعد اس کو سمجھو جا کر، نہ یہ کہ پہلے تم دلیل کے پیچھے جاؤ، پہلے اس کو سمجھو پھر ایمان لے کر آؤ، اگر سمجھ میں آیا تو ایمان لاؤ، اگر سمجھ میں نہ آیا تو ایمان نہ لاؤ. نہ ایمان لاؤ، تثلیث ہے ایمان لے کر آؤ، تجسد ہے ایمان لے کر آؤ. اس قسم کے جو ان کے عقیدے تھے ان پر ایمان لے کر آؤ، ایمان لانے کے بعد پھر اس کو سمجھنے کے پیچھے جاؤ، پھر جو ان کی دین تفسیر کرتا ہے اس کو قبول کرو جا کر. یہ ایمان گرائی ہے. مثلا ایک مہم ان کا مارٹن لوٹر، یہ کہتا ہے کہ اگر ہم منطق کے ذریعے یہ سمجھ جائیں کہ خدا کس طریقے سے عادل ہے اور وہ خشمگین اور بے انصاف نہیں ہے، مثلا یوں میں فارسی بار پڑھتا ہوں، اگر می توانستم بے یاری منطق درک کنیم، اگر ہم یہ کر سکتے کہ منطق کے ذریعے درک کر لیں کہ چگونے خدا رؤوف و دادگر می توان چنین خشمگین و بھی انصاف باشد، یعنی وہ بعض چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے معاشرے میں جو شرور اور یہ فلان چیزیں موجود ہیں، اگر دلیل کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ خدا کے جو رؤوف و رحیم ہے عادل ہے وہ کیسے اس قسم کا خشمگین ہو سکتا ہے اور اس قسم کی بے انصافی کر سکتا ہے، یہ چیزیں جو وجود میں، اگر دلیل کے ذریعے آپ نے سمجھ لیا تو پھر کیا ہوگا، دیگر نیازی بے ایمان نامی مانت، پھر ایمان کی کیا ضرورت، ہم پھر دلیل کے پیچھے جائیں نا، ایمان کے پیچھے جائیں، ایمان کا میدان کہاں ہے کہ جہاں دلیل نہ ہو وہاں ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے ہم یہاں پر. بس ایمان گرائی کے اندر کیا ہے، یہ عنصر پوشیدہ ہے کہ دینداروں کو ارزیابی عقلانی سے منع کرتے ہیں کہ اعتقادات دینی کی عقلانی تحقیق نہیں کرنی، آپ نے ایمان گرائی اس کے اوپر تاکید کرتی ہے، اگر کوئی ارضیابی عقلانی تحقیق عقلانی کرتا ہے تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں ایمان گرائی والے. یہ ایمان گرائی کا ایک اصل نظریہ ہے، اس کے اوپر پھر نقد ہے، اور پھر چونکہ پاس ابھی باقی ہے انشاءاللہ اس کو پھر بعد والے باسوں کے ساتھ ملا کر تمام کر دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.